الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. انتهائي قابل قدر لائق قصة تكريم السامعين المحترم. اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں، اور اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہماری سعادت کی راہوں کا تعین کرنے کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو بھی نازل کیا، اور سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. کامیابی، سعادت، خوشبختی اور بختوری یہ انسان کی تڑپ بھی ہے، خواہش بھی ہے، اور ہر انسان اپنی زندگی کا ہدف بھی سمجھتا ہے. لیکن کون اس ہدف کو پاتا ہے اور کون پوری زندگی مچلتا ہوا گزار دیتا ہے لیکن سعادت پھر بھی نہیں ملتی؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سب سے بڑی سعادت اور سب سے بڑی کامیابی اور خوش نصیبی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ کسی کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے، اور اس کی زندگی ایسی بارونق ہو، خوشیوں سے لبریز ہو، اس کی ہر پریشانی کو اللہ تعالی اس کے لیے خوشی بنا دے. یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کے زاویوں کی ترتیب نہیں دیتا. آج ہماری گفتگو کا محور یہی چند اصول ہوں گے. کامیاب زندگی اور سعادت کی زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے، المداومۃ علی الفرائض، فرائض پر مداومت اور ہمیشگی. یہ میری دنیا کی لذت اور میری آخرت کی کامیابی ہے. یہی وجہ ہے صحابہ کرام کی زندگی میں سب سے واضح ترین پہلو جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے فرائض کی پابندی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب گورنروں کو اکٹھا کرتے تو سب سے پہلی بات یہ کہتے، ان اہم امورکم عندی الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواه اضيع. آپ کی ذمہ داریوں میں سے سب سے مهم کام جو میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں وہ نماز کا مطالبہ ہے. جس نے نماز کی حفاظت کر لی اور اس پہ مداومت کر لی, عبادت کے پہلوؤں کو خوبصورت بنا لیا, اس نے صرف نماز کی حفاظت نہیں کی بلکہ پورے دین کی حفاظت کر لی. اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کرتے تھے, من ہانت علیہ الصلاۃ کانت علی اللہ اہون. جس شخص کے نزدیک نماز کی وقعت ختم ہو جائے اور پرواہ نہیں کرتا, ایک تو اس نماز کی بھی وقعت اللہ کے ہاں نہیں اور اس انسان کی بھی وقعت اللہ کے ہاں ختم ہو جاتی ہے. من كانت همه هم الآخرة كفاه الله سائر همومه. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اپنی زندگی کا غم آخرت کا غم بنا لیا, اللہ کے وعدے سچے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, زندگی کے بقیہ سارے غموں کو اللہ رب العزت خود دور فرما دیتے ہیں. ومن كانت همه الدنيا, اور جس کا غم دنیا کا ہی بن جائے, اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے, لم يبال الله به في اي اوديتها هلك, اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان کی پرواہ ہی نہیں جہاں چاہے مر جائے وہ. کیوں؟ اس کو اللہ رب العزت کی عظمت کا اعتراف نہیں, اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے انسان کی ضرورت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب فرائض کی پابندی کی صحابہ کرام کو سکھائی, پھر صحابہ کرام نے سلف صالحین کو سکھائی, اس ترتیب کے چند پہلو غور سے سننے والے ہیں. سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے, لوگو عبادت دو قسم کی ہے. کچھ لوگ عبادت کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں, اس عبادت کا ان پہ رنگ بھی نظر آتا ہے اور اس کے نتائج میں اللہ رب العزت ان کی زندگی میں سکون بھی پیدا کرتا ہے. یہی وجہ ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے, ارحنا یا بلال, بلال اذان کہو, تکبیر کہو, کچھ سکون مل جائے. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالی نے نماز کو بنا دیا ہے. اور آج اگر کوئی امام سجدہ لمبا کر دے, یا صبح کے بارے میں سنت یہ ہے کہ 60 سے 100 تک آیتیں بھی پڑھی جائیں, اگر کوئی لمبی نماز کر دے تو پیچھے کھڑا انسان بولتا تو نہیں, وہاں لفظ تھے ارحنا یا بلال, بلال کچھ سکون دیجئے, اذان کہیے. یہاں بولتا تو نہیں, سوچ رہا ہوتا ہے انقذنا یا امام, اے امام ہماری جان چھڑا دو, آئندہ اس مسجد میں نہیں آئیں گے. اس شخص کی عبادت کا یہ حال ہو اس کو زندگی میں سکون کیسے ملے گا. اور ایک عبادت ہے روٹین, آئے چند لمحات اپنے بازو اٹھائے اور رکوع میں گئے اور سجدے میں گئے, کچھ پتہ نہیں کیا پڑا, کچھ پتہ نہیں کیا میں نے مطالبہ کیا. یہی وجہ ہے کچھ قصے انسان کو سبق دیتے ہیں. عصر کی نماز امام نے پڑھائی, 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا, انسان ہے بھول جاتا ہے, پہلی صف دوسری تیسری کوئی نہیں بولا, پیچھے سے آواز آئی, جناب تین رکھتے ہیں آپ نے پڑھی ہیں. اچھا بھائی آپ کو کیسے پتا چلا؟ پہلی صف والوں سے, دوسری تیسری سے پوچھا, سب کہتے ہیں نہیں چار پڑھی. اچھا جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا پتا کیسے چلنا, میں ہر روز عصر کی نماز پہ چار رکھتوں میں اپنی چار دکانوں کا حساب کرتا ہوں, میری ایک دکان بچ گئی ہے. اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ میری چار رکھتے نے میں, اس بیچارے کو وہ کسی اور زاویے میں زندگی گزار رہا ہے, اس کی ایک دکان بچ گئی. اور ان تینوں کو بھی پتا نہیں چلا, کیوں؟ روٹین ہے. عبادت سمجھ کر جو عبادت کرتا ہے, سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں جو عزت نہیں کرتا عبادت کی, وہ عبادت کا حق ادا نہیں کرتا. وَمِن تَوْقِيرِ الصَّلَاةِ أَن تَأْتِيَهَا قَبْلَ الْإِقَامَةِ, اور نماز کی عزت و توقیر کیا ہے؟ تم اقامت سے پہلے آؤ, تم صف میں کھڑے نظر آؤ. صحابی کہتے ہیں اپنے بیٹے سے, ادرکت الصلاۃ معنا, تم نے نماز پڑھی ہمارے ساتھ؟ قال نعم, نماز پڑھی. قال ادرکت التکبیرۃ الاولى, تکبیر اولا تم نے پا لی؟ قال لا, تکبیر اولا نہیں پا سکا. تو صحابی نے کیا کہا؟ لما فاتک منها خیر من مئۃ ناقہ کلھا سود العیون. بیٹا اگر تم تکبیر اولا پا لیتے, سو اونٹنیاں جو سیاہ آنکھوں والی ہیں اس سے قیمتی یہ تکبیر اولا تھی. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ سرخ اونٹ, یہ اونٹنیاں اس وقت اتنی قیمتی تھی, آج دنیا میں یہ سب سے مہنگی گاڑی ہے. اگر کسی کو سو گاڑیاں مل جائیں, رات کو سے نیند آئے گی؟ صحابہ کرام کا موقف کیا تھا؟ تکبیر اولا تمہیں مل جاتی تو سو اونٹنیوں سے بھی زیادہ بہتر تھی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا, لا تترکن صلاة مکتوبة وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ, تجھے کاٹ دیا جائے, تجھے جلا دیا جائے, فرض نماز نہ چھوڑنا, فرض نماز نہ چھوڑنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ, نبی نے صحابی چھ عذر لے کر آئے یہ اجازت لینے کے لیے کہ میں مسجد میں نہ آؤں. صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں تین عذروں کا تذکرہ ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انی رجل ضریر البصر شاسع الدار وليس لي قائد يلازمني الى المسجد. اے سرتاج رسول, میں نبینا انسان ہوں, ایک عذر, میرا گھر مسجد سے دور ہے, دو عذر, گھر سے مسجد تک کوئی لانے والا نہیں ہے, تین عذر. وهل تجد لي رخصه ان اصلي في بيتي, کیا میرے لیے اجازت نہیں ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ قال وهل تسمع النداء, اذان سنتے ہو؟ قال نعم, اذان تو سنتا ہوں, جھوٹ بولنا تو آپ نے سکھایا ہی نہیں. کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو. چوتھا عذر لے کے پھر آ گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان بین بیتی و مسجدی نخلا و شجرا, میرے گھر اور مسجد کے درمیان درخت ہیں, جھاڑیاں ہیں, میں نبینا انسان رات کی تاریکی میں نکلوں, کسی درخت اور جھاڑی سے الجھ جاؤں, کیا بنے گا؟ اجازت نہیں ہے. قال وهل تسمع النداء, اذان سنتے ہو؟ قال نعم، اذان تو سنتا ہوں، کہا مسجد میں آ کے نماز پڑھو. پانچواں عذر لے کے پھر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان المدینة کثیرۃ الہوام والسباع، مدینے کے اندر جانور ہیں، درندے ہیں، میں نبی نہ انسان ہوں، رات کو نکلوں کوئی جانور اپنا ذوق پورا کر لے، کوئی درندہ اپنا ذوق پورا کر لے تو میرا کیا بنے گا. قال هل تسمع المؤذن في البيت الذي انت فيه، جس گھر میں رہتے ہو وہاں مؤذن کی آواز پہنچتی ہے؟ قال نعم، کیوں نہیں، فرمایا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو. چھٹا عذر لے کے پھر آ گئے اور آ کے کھڑے ہو گئے اور کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا کما ترانی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، قد ذهب بصری، میری آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، ورق عظمی وجبر سنی، میں بوڑھا بھی ہو چکا ہوں، اب تو میری ہڈیاں بھی باریک ہو گئی ہیں. اب بھی نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں. قال وهل تسمع حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آواز سنتے ہو کہ آؤ نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف. آج اخبار میں چھوٹا سا ایڈ آ جائے نا کہ کل فلان جگہ پہ یہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا، سب پہنچ جائیں گے. اور پانچ وقت وزن کیا کہتا ہے، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، کوئی سنتا ہی نہیں. کہا آواز تو آتی ہے، قال فہی حل، پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو. چھ عذر نبی نے ہیں، گھر مسجد سے دور، لانے والا کوئی نہیں، راستے میں گھر اور مسجد کے درمیان جھاڑیوں اور درخت، درندے اور جانور، اور چھٹی بات بوڑھے ہو گئے. دیانتداری سے سوچئے، جس کو اللہ نے آنکھوں کی نعمت بھی دی، جگہ جگہ پہ مسجدیں اور دسیوں نعمتیں، کل قیامت کو ساتواں عذر کون سا اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنی جان چھڑائے گا اور پھر بھی وہ نماز پڑھنے نہیں آتا. جو لوگ نماز پڑھنے مسجد میں آتے ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں، نماز وہ پڑھو جو قبول ہو جائے، اور نماز قبول وہ ہوگی جو سنت کے مطابق ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. صلوا کما رایتمونی اصلی، صحیح بخاری کی روایت ہے، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے، کان اذا قام الى الصلاه كبر، جب نماز کے لیے اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہونا چاہتے تو کہتے اللہ اکبر، ورفع يديه حزو من كبي، اور اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر لے آتے. واذا كبر للركوع، جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے، رفع يديه حزو من كبي، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھانا چاہتے، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ، جب دو رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے اپنا سر مبارک اٹھاتے تو کیا کرتے، رفع یدیہ حزو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. اور پہلی مرتبہ جب وہ اللہ اکبر کہتے، ثم یشد بهما علی صدری، اپنے دونوں ہاتھوں کو صدری کس پہ باندھتے، صدر کس کو کہتے ہیں، آپ عربی پڑھے ہوئے ہیں سب لوگ، اتنا کامن لفظ ہے، صدر کس کو کہتے ہیں، سینے کو. اور سینہ کہاں ہے، ہاتھ کے اشارے سے نہیں، اس کے بیان بھی تو کیا جا سکتا ہے نا. سینہ کس کو کہتے ہیں آج کل، کیونکہ خاصے ملٹی پرپز آگے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کا سینہ نیچے بھی چلا گیا ہو سکتا ہے نا. ایک شخص زندگی نماز پڑھتا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھی. اور سلسلہ صحیحہ کی روایت غور سے سنیے گا. ان الرجل لیصلی ستین سنہ, ایک انسان 60 سال نماز پڑھتا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا, اٹ مینس کہ اس کی عمر 70 سال ہے, کیونکہ 10 سال کی عمر میں اس نے نماز پہ مار کھانی ہے نا اگر نہیں پڑھتا تو. قیامت کا دن ہوگا, وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَلَاةٌ, 60 سال نماز پڑھی لیکن قیامت کے دن ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی. بڑی خوفناک بات ہے, کیا ہو گیا؟ کیا اس نے وضو نہیں کیا؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, سورة الفاتحة جو نہیں پڑھتا اس کی بھی نماز نہیں ہوتی. کیا اس نے سورة الفاتحة نہیں پڑھی؟ کیا وہ نماز میں کھڑا ہو گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا؟ نہیں. وہاں لفظ کیا ہے؟ لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع, شاید کہ اس نے رکوع صحیح کیا سجدہ صحیح نہیں کیا, سجدہ صحیح کیا تو رکوع صحیح نہیں کیا. کیا بنے گا اس انسان کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں. اگر 210 روایتیں ایک چیز پہ آ جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کہاں باندھے, ایک ایمان قبول کرنے والا شخص جب یہ طریقہ اختیار نہیں کرتا تو پھر نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ وہ آخر کس کے لیے؟ اس رب نے تو قبول کرنی ہے وہ نماز جو اپنے پیغمبر کو سکھائی. اس لیے جو مسجد میں آ جائے ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ سنت کے مطابق نماز پڑھے, جو نہیں آئے ان کو مسجد میں لانے کی ہم گزارش کرتے ہیں, اور جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے. اگر کتابیں کھولتے ہیں نا تو کتابیں بول کے کہتی ہیں ایسا انسان جو نماز پڑھتا ہی نہیں, جو نماز کہتا ہے ضروری نہیں ہے, یہ کون سی فرض ہے, یہ تو بھوکے لوگ پڑھتے ہیں جن کو کھانے پینے کو کچھ ملتا نہیں ہے تو وہ رو رلا کے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں, میرے پاس تو سب کچھ موجود ہے مجھے کیا نماز کی ضرورت ہے. تو کتابیں بول کے کہتی ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جو معاند ہے کہتے ہیں نماز ہے ہی نہیں ضرورت ہی نہیں تو کافر ہو جاتا ہے. اور ایسا انسان اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو ایسے انسان کے بارے میں کتابیں کیا کہتی ہیں, لا یغسل, اس کا غسل کی ضرورت نہیں ہے, ولا یکفن, اس کو کفن کی بھی ضرورت نہیں ہے, ولا یصلی علی, اس کا جنازہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ولا یدعى له بالمغفرہ, اس کے بخشش کی دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے, ولا یدفن فی مقابر المسلمین, مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعة کان کقیام نصف لیلا ومن صلی العشاء والفجر فی جماعة کان کقیام لیلا, آسانی اتنی ہے عشاء کی نماز کو با جماعت پڑھ لے آدھی رات کی تہجد اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے, اور جو صبح کی نماز پڑھ لے اس کو اجر و ثواب تہجد کا بھی مل جاتا ہے. اور دین نے اتنی خوبصورت یہ بات بیان کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبت عيناه حتى اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. جو شخص رات سوتے وقت نیت کر لیتا ہے کہ میں صبح تہجد پڑھوں گا, انسان اگر نیت یہ کرتا ہے اے مالک الملک مجھے توفیق عطا فرما رات کی تاریکی میں تیرے سامنے کھڑے ہونے کی لذتیں کچھ عجیب ہیں, اے اللہ یہ لذت مجھے بھی عطا کر دے اور تہجد کے وقت مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے دے. انسان سو گیا, وضو کیا, اذکار کیے اور سو گیا. فغلبت عیناہ حتی اصبح, نیند کا اتنا غلبہ ہوا صبح کی اذان ہوگی اور پتہ ہی نہیں چلا. اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں نہ قید تو عبدی بقید من قیودی, سلایا تو میں نے ہے, یہ نیت کر کے سویا تھا نا, جو اس نے نیت کی, اس نے تہجد پڑھی ہے یا نہیں پڑھی, اس کے نام اعمال میں تہجد لکھ دو. وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلْ, رات کی طریقے میں لوگ صدقہ کرتے رہے, یہ تو سویا رہا, اس کی چار یا چھ گھنٹے نیند کو ہی صدقہ بنا کے اس کے نام اعمال میں لکھ دو, اللہ وہ بھی ضائع نہیں کرتا. وَمَن صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ, جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے وہ اللہ کی امانت و ضمانت میں چلا جاتا ہے, لوگوں اپنے ہاتھوں سے اپنے خود بخود اللہ کی ضمانت کو نہ توڑا کرو, فجر کی نماز با جماعت پڑھا کرو. وَمَن صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة, جو صبح کی نماز با جماعت پڑھ لے, پھر اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ سورج نکل آئے, دو رکعتیں اٹھ کے پڑھ لیتا ہے, اللہ رب العزت مکمل 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 حج اور عمرے کا ثواب اسے نصیب فرما دیتے ہیں. من صلى اربعا في اول النهار, جو چار رکعتیں پڑھ لیتا ہے, دو چار چھ یا آٹھ چاش کی رکعتیں, على كل سلامه من احدكم صدقه, دنیا کا امیر ترین آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 360 جوڑ ہے انسان کے کہ وہ ہر جوڑ کا ہر روز صدقہ دیتا ہے, لیکن صدقہ دینا ہے, یجزی عنہا رکعت من الضحا, جو چاشت کے وقت جس کو صلاة الاوابین بھی کہتے ہیں, صلاة الاوابین حین رمضت الفصال وحین ترمض الفصال, جب اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ جائیں تو یہ وقت ہوتا ہے صلاة الاوابین کا, جو دو یا چار یا چھ یا آٹھ رکھتے پڑھ لے اس کی 360 جسم کے جوڑوں کا صدقہ بھی ادا ہو جاتا ہے, اور اللہ کا وعدہ ہے چار رکھتے تم پڑھ لو سارا دن میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءتان, براءۃ من النار و براءۃ من النفاق, 40 دن جو تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھ لے دو انعام ملیں گے, جب تک زندہ رہے گا منافق نہیں ہوگا, جب فوت ہوگا تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلى 12 رکعہ فی یوم و لیلہ بنی له بیت فی الجنہ 4 قبل الظہر و رکعتین بعدها و رکعتین بعد المغرب و رکعتین بعد العشاء و رکعتین قبل صلاة الفجر, 12 رکھتے 24 گھنٹوں میں جو پڑھ لیں, چار ظہر سے پہلے, دو ظہر کے بعد, دو مغرب کے بعد, دو عشاء کے بعد اور دو فجر سے پہلے, 12 سنتیں جو پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. ساری دنیا کوشش کرتی ہے گھر بن جائے, اور بس اوقات ہوتا ہے گھر نہیں بنتا قبر بن جاتی ہے, ایسی ہوتا ہے نا, بڑا سب سے فکر کیا ہوتا ہے بچوں کے لیے کچھ چھت بن جائے, وہ چھت تو بنتی نہیں ہے, مٹی کی چھت سر پہ آ جاتی ہے. اور یہ گھر دنیا کا نہیں ہے, کوئی ایک کنال دو کنال کا کوئی 10 کنال کا, یہ دنیا کا گھر نہیں ہے, جنت کے گھر کی تو مثال پیش ہی کیا ہم کر سکتے ہیں, لا عین رأت, کسی آنکھ نے آج تک ایسی نعمت دیکھی نہیں ہے, ولا اذن سمعت, کسی کان نے اس کا تذکرہ سنا ہی نہیں, ولا خطر على قلب بشر, جنت میں نعمتیں ایسی ہیں کہ کسی کے دل میں خیال آیا ہی نہیں. وہ اتفاق سے امارات میں کچھ چند دینی پروگرام تھے, ایک شخص کہتا جی فلاں وہ ہے جو خلیفہ ٹاور ہے نا بہت اونچا, میں کہ یہ تو دیکھ لیا ہے جنت میں ایسی ہیں جو آج تک کسی نے دیکھی نہیں. جنت کا اور دنیا کا مقابلہ کیسا, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنۃ لخیمۃ مجوفۃ من لؤلؤ. مکان نہیں, جنت میں جو خیمہ ہوگا نا وہ موتی کے اندر بنا ہوگا. موتی دیکھا ہوا آپ نے, کتنا کو موٹا ہوتا ہے, آپ نے اتنا موٹا موتی دیکھا ہے؟ اللہ اکبر. موتی کے اندر خیمہ ہوگا, عرضها ستون میلا, اس کی چوڑائی صرف 60 میل ہوگی. لمبائی کتنی ہوگی؟ یہ تو چوڑائی ہے نا, اور اس کی اونچائی کتنی ہوگی؟ آپ میں سے کوئی ایسا میرا بھائی بیٹھا ہے جو 60 میل کا مالک ہو؟ بولے. یہ خیمہ ہے جنت کا. اللہ تعالی جنت میں سب کو مالک بنا دے.
ومن صلى اربعا قبل الظهر واربعا بعدها حرمه الله على النار, جو 4 ظہر سے پہلے 4 ظہر کے بعد پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پہ حرام قرار دے دیتے. رحم الله امرا صلى اربعا قبل العصر, جو عصر کے سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے, ہمت کر لے, اللہ اس پہ اپنی رحمت کی برکھا برسا دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین, جو رات کی تاریکی میں 10 آیتیں, صرف 10 آیتیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ لے. کیا مطلب 10 آیتوں کا؟ آپ میں سے آخری 2 سورتیں کس کس کو یاد ہیں؟ ہاتھ کھڑا کیجیے. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, ان 2 سورتوں کی 11 آیتیں ہیں. کچھ بھی یاد نہیں ہے, اٹھ کے 2 رکعتوں میں یہ 2 سورتیں پڑھ لے. فرمایا لم یکتب من الغافلین, اللہ تعالیٰ اس کا نام غافلوں سے کاٹ دیتے ہیں, اس کے اندر غفلت نہیں آئے گی. اللہ ہر ایک کے نصیبے میں فرمائے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ 14 سال کی عمر خواب آ گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک تھا, آپ صبح کی نماز پڑھاتے اور صحابہ سے کہتے ہر رأى احد منکم الرؤیا فلیقصها, کسی نے خواب دیکھا ہے تو مجھے بتائیں, میں تعبیر کرتا ہوں. ان کی بڑی خواہش تھی کہ مجھے خواب ہے, لیکن خواب ایسے تو نہیں آتے, وہ تو خود بخود ہی آتے ہیں نا. ایک دن خواب آ گئے, بھاگے, آج میں بھی تعبیر پوچھوں گا. صحابہ کرام تشریف فرما تھے, وقت نہیں ملا. حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اور ان کی بہن تھی. خواب پیش کیا کہ میں سویا ہوا تھا, آنے والے 2 آئے, مجھے اٹھا کے لے جا رہے تھے, سامنے آگ کے شعلے, میں ڈر گیا. آگے سے ایک شخص آیا اور کہتا ہے لم ترع, لم ترع, ڈرنے کی بات نہیں. آپ نے خواب کی تعبیر 4 کلمات سے کی, نعم الرجل عبد اللہ لو كان يصلي من الليل, عبد اللہ بہت اچھا ہے اگر تہجد کی پابندی کر لے. ان 4 کلمات, هذه الكلمات الاربع, غيرت حیات عبد اللہ ابن عمر. 14 سال کی عمر میں خواب آیا, 86 سال تقریباً زندہ رہے. نافع بیان کرتے ہیں کہ ہر رات عشاء کی نماز کے بعد پیالے میں پانی رکھ لیتے, اور تہجد جب پڑھتے اگر اونگ آتی تو دوبارہ چہرے کو دھو لیتے, کبھی انہوں نے ناغہ نہیں پھر کیا. دوبارہ پھر خواب آ گئی, پھر بھاگ گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب آئیے, بتائیے. کہا ایک خوبصورت ریشم کا ٹکڑا ہے, میں اس کے اوپر بیٹھا ہوں, میں بیٹھا بیٹھا جدھر کو نظر اٹھاتا ہوں وہ اڑا کے مجھے جنت کی اس سائڈ پہ لے جاتا ہے, اگر میں دوسری طرف دیکھتا ہوں تو وہ اڑا کے مجھے جنت کی دوسری طرف لے جاتا ہے. فرمایا نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی من اللیل, بہت ہی اچھا ہے انسان عبداللہ اگر تہجد پہ پابندی کر لے. علیکم بقیام اللیل فانہ دأب الصالحین قبلکم وہی قربۃ الی ربکم ومکفر للسیئات ومنہات للآثام ومطردۃ للداء عن الجسد, لازم پکڑو رات کی نماز کو، یہ قربت کی نشانی ہے، یہ انبیاء اور صلحاء کی صلحاء کا طریقہ ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے اور جسم کی بیماریاں اللہ ختم کر دیتے ہیں. اور قرآن نے ایک راز بیان کیا ہے جو راز ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے. آپ میں سے ہر کون شخص چاہتا ہے کہ میں بات ایسی کروں جس کا کوئی کاٹ نہ کر سکے؟ خواہش تو ہوتی ہے نا، میرا آفس ایسا ہو اس سے بڑا کسی کا آفس نہ ہو، خواہش تو ہوتی ہے. قرآن نے اس کا راز بیان کیا ہے.
ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا.
ان ناشئة الليل، رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا، جتنے بہادر لوگ اور بطل لوگ وہ ہوتے ہیں تہجد گزار، کوئی نہیں ہوتا. واقوم قيلا، اور بات اتنی پختہ ان کی ہوتی ہے کہ کوئی کاٹ نہیں کر سکتا. اور کہنے والوں نے سچ کہا، اگر تہجد پڑھنے والا صالح انسان اس کے خلاف سوچ کے بھی جاؤ نا کہ آج میں نے بس کہنا ہے اور کہہ دینا ہے، وہاں جا کے زبان کھلتی نہیں ہے، ہمت نہیں مانتا انسان، کیونکہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس پہ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے روحانی قوت دی ہے، ایمانی قوت دی ہے. دوسرا اصول، المحافظة على تلاوة القرآن، قرآن کی تلاوت. ہر نئے دن کا آغاز اللہ کی کلام سے کرنے والا زندگی کے ہر غم سے دور ہو سکتا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام کیسے ملا؟ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات میں سب سے اعلی صحابہ کرام ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرتے اللہ قرآن بنا کے بھیج دیتے، بیت اللہ میں آئے کہتے ہیں یا رسول اللہ لو اتخذنا ذلك المقام للمصلی، ہم یہاں مقام ابراہیم پہ نماز نہ پڑھ لیں. جبریل ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے آئے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، آیت نازل ہوگی کہ یہاں دو رکھتے پڑھیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیک البر والفاجر ولو امرت امہات المؤمنین بالحجاب. آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، آپ مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی، پردے کی آیات لے کے جبریل امین نازل ہو گیا. سبب کیا تھا؟ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ عمر کی حالت یہ تھی، کان اذا دخل البیت نشر المصحف قرأ فیہ. عمر کی زندگی کا طریقہ یہ تھا، نماز پڑھاتے، ذکر کرتے اور گھر میں داخل ہوتے، سب سے پہلا کام قرآن کھول کے بیٹھ جاتے. آج سے 20-25 سال پہلے یہی حالت تھی مسلمانوں کی، لوگ صبح صبح قرآن کھول کے پڑھتے ہیں، باقی کام نہیں. آج وہ حدیث میں آتا ہے، کان لا ینام الا والسواک عند رأسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مسواک تیار کر کے آپ کے تکیے کے پاس رکھ نہیں دیتی تھی. آج سوتے وقت بھی ریموٹ پاس ہے، اور اٹھتے وقت بھی سب سے پہلا کام ریموٹ ہی ہاتھ میں ہوتا ہے. کیا اس کو نائے گا؟ جانتے ہیں ریموٹ کس کا؟ وہ رات نا اصل میں لیٹ نائٹ ایک ڈرامہ لگتا ہے، اعوذ باللہ اعوذ بوجہ اللہ، یبعث الناس علی ما ماتوا، قیامت کے دن ہر شخص اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اسے موت آئی. سوچی اگر اتنی غلیظ سائٹ پہ اس کی رات گزرتی ہے، اگر اس حالت میں موت آ گئی تو قیامت کو کس طرح اٹھایا جائے گا، کیا بنے گا؟ سکون کہاں سے آئے؟ سکون کے یہ راستے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انی لاستحی اللہ انظر فی احد ربی فی الیوم مرہ او مرتین، لوگوں مجھے شرم آتی ہے میری زندگی کا ایک دن گزر جائے اور میں نے اپنے رب کی کلام کو پڑھا ہی نہ ہو، مجھے شرم آتی ہے. اور 40 دن کا نصاب بیان کیا، اقرا فی 40. جب عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ قرآن کتنی دیر میں ختم کروں، آپ نے فرمایا اقرا فی 40.
40 دن میں. آپ میں سے کون بھائی ہے جو 40 دن میں قرآن ختم کرتا ہے؟ بتائیے. آپ میرے محترم ہیں، میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟
اقرا فی 30، ایک مہینے میں. کہانی میں اور پڑھنا چاہتا ہوں. اقرا فی 20، فی 10، فی 7.
زیادہ سے زیادہ 40 دن میں قرآن ختم کرنے کا آرڈر اللہ کے رسول نے دیا. اور اگر زیادہ پڑھنا ہے تو 7 دن میں اور 3 دن میں ختم کرو. لیکن 3 دن میں جو قرآن ختم کرتا ہے اس نے قرآن کو سمجھا نہیں، یعنی اتنی تیزی سے پڑھا ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. کون ہے جو 40 دن میں قرآن ختم کرتا ہے؟ یہ روحانی غذا جب تک نہیں ہوگی دنیا کا سکون کہاں سے آئے گا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد شاگرد تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ فقہا آئے اور وہ قرآن کھول کے بیٹھے پڑھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں ہم بھی آئے ہیں، ہم سے بھی کوئی بات کیجئے. کہتے ہیں قد شغلک الفقہ عن القرآن، تمہیں تو فقہ نے قرآن سے مشغول کر دیا ہے. مجھے لگتا ہے میں تو قرآن کھول کے بسا اوقات عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھتا ہوں، اتنی لذت آتی ہے. فما اطبقہ حتی الصباح، صبح کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے اور قرآن بند کرنے کو جی نہیں چاہتا.
یحیی بن معاذ سے کسی نے پوچھا آخری سانسوں میں ہو کوئی خواہش؟ کہتے ہیں دو خواہشیں. اشتہی من الدنیا شیئین، بیتا خالیا ومصحفا جید الخط اقرأ فیہ. دو ہی خواہشیں ہیں، دنیا سے جا رہا ہوں، خالی گھر مل جائے، قرآن کا نسخہ مل جائے اور میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا نظر آؤں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ استاد ہیں اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں. اللہ شاگرد بھی ہمیں ایسا بنائے اور استاد بھی ایسا بنائے. امام احمد بن حنبل بیمار ہو گئے تو استاد امام شافعی یہ سن کے کہ میرا شاگرد بیمار ہو گیا، وہ بھی بیمار ہو گئے. کسی نے پوچھا یہ کیا؟ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے جو اس کو صلاحیت دی ہے، جو کام میں نہیں کر سکتا شاید اللہ اس سے لے لے. آج ہم تو کہتے ہیں نا نہیں نہیں میرا شاگرد مجھ سے اوپر جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اور عبداللہ بن عباس کیا کہا کرتے تھے؟ کسی نے پوچھا 18 سال کے بچے ہو، 65 سال کے لوگ تمہارا فتویٰ مانتے ہیں، راز کیا ہے؟ کہا پہلا راز اللہ کی رحمت، دوسرا راز اللہ کے رسول کی دعا، اور تیسرا راز جب میں پڑھانے بیٹھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں یا اللہ مجھ سے سیکھنے والوں کو مجھ سے بھی بڑا عالم بنا. کتنا پیارا دل ہے. ہم کہتے ہیں بڑا ضرور بنے، لیکن نہیں نہیں مجھ سے نہیں بڑا بننا چاہیے. شکر کرو اللہ نے ایسا تمہیں موقع دیا کہ تمہارے شاگرد تم سے اچھا کام کریں، اس بات میں خوشی ہونی چاہیے. خیر امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو دعوت دی امام احمد بن حنبل نے، وہ گھر آئے. انہوں نے کہا بیٹا، اپنی بیٹیوں سے کہا کہ میرے استاد وہ آ رہے ہیں جس کے اندر دو کوالٹیاں ہیں، ایک تہجد گزار ہیں، ایک نہ کھانا بہت تھوڑا کھاتے ہیں. آج ہم کوالٹی کیا بیان کرتے ہیں؟ کھانا بہت کھاتا ہے. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ فإن کان لا محالہ فثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ. آدمی کے لیے اتنے ہی لقمے کافی ہیں کہ اس کی کمر سیدھی رہے. ہاں اگر بہت اچھا کھانا ہے کہیں اور کہتے ہیں کیا ہے ٹیسٹی کھانا ہے، تو پھر تھوڑی سی سیگریگیشن اور کچھ ڈویژن اس طرح کر لو، پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے پانی کے لیے، اور ایک سانس لینے کے لیے. بادشاہ نہ بنو. کچھ لوگ بادشاہ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں تینوں حصے کھانے سے تو بھرو نا، پانی دائیں بائیں آ ہی جائے گا، اور سانس کی کون سی بات ہے آئے نہ آئے. البتر تذهب الفطن، زیادہ کھانا انسان کو کندزن کرتا ہے، یہ صلاحیت نہیں ہے. اگر اللہ نے کھانے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو کم از کم ایک گائے اور بھینس جتنا تو پیٹ لگایا ہوتا نا، لیکن نہیں لگایا. تو جو اس کا لگایا نہیں ہے وہ اتنا بنانا چاہے تو عیب ہوگا نا. خیر وہ آ گئے, کھانا آج بھی عربوں کا مزاج ہے, اس وقت بھی تھا, پیش کر دیا سارے کا سارا کھانا. آج تو کوئی مہمان آ جائے نا, میزبان کو پتہ چل جائے ویسے اچانک سے, تو وہ چہرہ موڑ لیتا ہے, بعد میں کہا اسلام, اچھا آپ کب آئے, تو پہلے کیوں دوسری طرف دیکھ رہے تھے کہ کھانا نہ کھلانا پڑے. سعادت سمجھتے تھے لوگ, کھانا کچھ معمول سے زیادہ کھا لیا. بیٹیوں نے کہا یہ کیا, صبح دیکھا تو ابریق جس میں پانی تھا وضو کے لیے وہ بھی اسی طرح استعمال ہی نہیں ہوا. کہتے آپ تو کہتے تھے تہجد گزار رہی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ باپ اور استاد سمجھتا ہے کہ اس وقت پریشانی کیا ہے, وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بیٹا اس وقت کس چیز میں مشغول ہے. کہا تھوڑے سے پریشان نظر آ رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ کہا پریشانی تو یہ ہے, میں سوال کرنا چاہتا ہوں. جی بولیے. یہ مسئلہ ہے. کہا یہ بتاؤ کہ کھانا کس نے پکایا تھا؟ کہا میری بیٹی نے پکایا تھا. وہ حافظ قرآن تو نہیں؟ کہا جی اس کا تو طریقہ یہ ہے کہ وہ کھانا پکانے کے لیے چمچ لگاتی ہے, جب کھانا رکھ دیتی ہے پکنے کے لیے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی ہے, ادھر کھانا پک جاتا ہے, ادھر پانچ پارے منزل مکمل ہو جاتی ہے. کہا میں نے تو ایک لقمہ لیا تو اتنی لذت آئی, میں نے کہا چلو ایک اور لقمہ لے لیتا ہوں, اس میں اور زیادہ لذت آئی, میں نے کہا چلو ایک اور لقمہ لے لیتا ہوں. اسی طرح کرتے کرتے اتنا کھانا کھا لیا, پھر رات کے وضو سے عشاء کے وضو سے تہجد پڑھی اور صبح کی نماز پڑھی. یہ ابا عمیر ما فعل النغیر, اس حدیث کو سامنے رکھا اور 90 مسائل کا استنباط کیا میں نے. آج جو ریموٹ ہاتھ میں ہو, موسیقی سننے والی بیٹی اور اخبار جہاں وقت زیاں اور ڈائجسٹ پڑھنے والی بیٹی کھانا پکائے گی تو کیا اس کے کھانے میں برکت آئے گی؟ برکت تو آئے گی کہ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے نماز پڑھنے والی اور قرآن پڑھنے والی, اس کے ہاتھ سے برکت آئے گی. یہی وجہ ہے کہ آج جگہ جگہ پہ ڈائیورس کیوں سنائی دیتی ہے. بازار سے کھانا کھانا جائز ہے, اس بات میں تو کوئی شک نہیں, لیکن سلف کیا کہتے تھے, جس گھر میں کھانا پکتا ہوگا نا اس گھر میں لڑائی نہیں ہوگی. آج اگر کھانا نہیں پکتا وہ کہتا ٹھیک ہے مجھے بیوی کی کیا ضرورت, میں ہوٹل سے کھا لوں گا. کردار ادا کیا ہے گھروں کو توڑنے کا اس چیز نے بھی. اور گھر تو آپ کے سامنے بیوی وضو کرتی ہے, نماز پڑھتی ہے, آپ کو کیا پتا جہاں آپ کھانا کھاتے ہیں کتنے نمازی ہیں وہ. لیکن ہم نے کبھی سوچا؟ سعادت سمجھتی تھیں وہ عورتیں کہ یہ نماز پڑھے گا, تجارت کرے گا اسلامی, میں اس کو کھانا پکا کے دوں اور اس کے اجر میں شریک ہو جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لے کے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلی اور پہاڑ پہ جا رہی ہیں. کہاں؟ غار حرا میں. عورت ذات, اس وقت گیس اور بجلی اور اوون کی سہولت تو نہیں تھی, لیکن ابھی وہ غار میں نہیں پہنچی, جبریل امین ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے پہلے پہنچ گئے اور کیا فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہذہ خدیجہ, یہ آپ کی زوجہ مطہرہ خدیجہ آ رہی ہیں, بیدہا اناء فیہ طعام او شراب او ادام, اس کے پاس ایک برتن ہے آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہے. پہاڑ پہ چڑھیں گی, سر میں درد بھی ہوگی, چکر بھی آئیں گے. فَإِذَا أَتَتْكَ, جب وہ آ جائے, فَقْرَ عَلَيْهَ السَّلَامَ مِن رَبِّهَا, اسے کہنا خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے. وَمِنِّي, میں سرتاج ملائک ہوں, میری طرف سے بھی اس کو سلام کہنا. وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِن قَصَبٍ لَا نَصَبَ فِيهِ وَلَا سَخَطٍ, اور اس کو خوشخبری بھی دے دینا, تیرا جنت میں اللہ نے گھر بنا دیا ہے جس میں نہ کبھی تھکاوٹ ہوگی نہ سر درد ہوگی. سعادت. اگلے اصول کو بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا وعدہ, اگر آپ خوشی سے دے دیں تو لے سکتا ہوں میں. کون بھائی ہے جو وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ زندگی ہر نئے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ہوگا؟ آپ جتنا بھی پڑھ سکیں,
پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ اس کی اس تلاوت کے نتیجے میں اپنی زندگی میں رونق دیکھیے گا. ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے اٹھ کے دیکھتے ہیں اخبار پہ کیا لکھا ہے، ارے جو اللہ نے وہی نازل کی وہ پڑھو، رات کو چھپنے والی نہ جانے اس میں جھوٹ کتنی اور سچ کتنے ہیں، اس کو کیوں پہلے پڑھتے ہو؟ پڑھ لو اگر تم نے حکومت میں کردار ادا کرنا ہے، کوئی اچھائی کا کردار ادا کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے اس وحی کو پڑھو جو میری اور آپ کے رشتوں ہدایت کے لیے آئی. تیسرا اصول سعادت مندی کا، اپنے دل کو بغض، حسد، تعصب، عناد، عصبیت سے پاک اور صاف کر لو. دل کا مرر جتنا صاف ہوگا اس کی روشنی لالٹین کی طرح اتنی دور جائے گی. آج پھول سجانا ہو نا تو پھول کو سجانے کے لیے جو چیز ہم خریدتے ہیں نا اتنا پھول مہنگا نہیں ہوتا جتنا جس میں پھول رکھا جاتا ہے وہ مہنگا ہوتا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کا پھول بھی اللہ دل میں سجانا چاہتے ہیں، اور جہاں پھول رکھنا ہے وہاں غلاظت اور نالیاں اور نجاستیں ہوں وہاں پھول جو ہے وہ کام کرے گا؟ اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ، اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، بنائی اللہ نے. وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ، نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتے ہیں. وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. سوچئے اللہ رب العزت کی مبارک نظریں دل پہ پڑیں اور دل میں اس طرح کی غلاظتیں ہوں، اللہ کی نظروں کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ صبح صبح تیار ہو کے گھر سے کیوں نکلتے ہیں؟ کہ میرے محترم بھائیو، انسان صبح صبح تیار ہو کے کیوں گھر سے نکلتا ہے؟ بولے کبھی نہیں تیار ہو کے نکلے، اس لیے نکلتے نا لوگوں کی نظروں میں اچھا لگے. لوگوں کی نظروں کی اتنی قدر ہے، اور اللہ رب العزت کی نظریں جو ہیں مبارک نظریں جب انسان کے دل پہ پڑیں اس کی کوئی قدر نہیں ہے، اس دل کو پاک صاف کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، سیطلع علیکم الان رجل من هذا الفج من اهل الجنہ، میرے صحابہ ابھی جو آئے گا نا یہاں وہ جنتی ہوگا. سب دیکھ رہے ہیں کون ہے، دیکھا. فاذا هو سعد رضی اللہ عنہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے، دائیں ہاتھ میں کونٹی ہے اور بائیں ہاتھ میں جوتی ہے. وتقطر لحيته ماء، اور داڑھی مبارک سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں. لوگ دیکھ کے کیا کہنے لگے صحابہ، سبحان اللہ، نہ موت نہ قبر نہ حساب و کتاب، جنتی. صحابی گھر چلے گئے، تین دن رہے. حدیث لمبی ہے، قصہ مختصر. پوچھا بیٹا کیسے آئے تھے، کہا راز معلوم کرنے آیا تھا کہ آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے، آپ عمل کیا کرتے ہیں؟ لیکن تہجد آپ بھی پڑھتے ہیں، تہجد تو میں بھی پڑھتا ہوں، جو نیکیاں آپ کی دیکھیں وہ تو میں بھی کرتا ہوں، کوئی نئی بات نہیں دیکھی. فلما وليت دعاني، جب میں جانے لگا تو انہوں نے بلا لیا. صحابی کہتے ہیں، کہا بیٹا میں آپ کو ایک راز بتاؤں؟ کہا بتائیے. کہا جب میں سونے لگتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں، لا اجد غلا لاحد من المسلمين، میں کہتا ہوں اے اللہ میں نے سب کو معاف کیا، دل کو صاف کیا، تو مجھے معاف کر دے، میں دل میں کوئی بغض اور حسد نہیں رکھتا، اللہ نے جنت کی بشارت دے دی. اور دوسری روایت میں آتا ہے، وليس في قلبي غمر، میرے دل میں کوئی کڑن، کوئی تنگی اور کوئی گرا نہیں ہے. ولا احسد على احد على شيء اعطاه الله اياه، میں نے آج تک کسی پہ حسد نہیں کیا، اللہ نے جنت کی ضمانت دے دی. کر سکتے ہیں وعدہ کہ آج ہم دل کو صاف کر کے سوئیں گے؟ آواز تھوڑے بھائیوں کی آئی. تو جو رب اپنے اس بندے کو جنت دے سکتا ہے وہ ہمیں بھی دینے پہ قادر ہے نا. دل کی صفائی نہیں کبھی چین نہیں. اور حاسد پہلے مرتا ہے، جس کے بارے میں حسد کر رہا ہے اس کو تو کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ پہلے جھلس کے مر جاتا ہے بیچارہ. دل کی صفائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کائنات میں سب سے افضل وہ ہے، کل صدوق اللسان مخموم القلب، زبان کا سچا اور مخموم القلب. صحابہ نے پوچھا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب، زبان کی سچائی تو سمجھ آ گئی، مخموم القلب کیا ہے؟ فرمایا التقی النقی الذي لا اسم فيه ولا بغی ولا غل ولا حسد. مخموم القلب ایسا متقی اور صاف ستھرا انسان ہے جس کے دل میں گناہ کے جذبات، حسد کے جذبات، بغاوت کے جذبات، کسی کے بارے میں گرا رکھنے کے جذبات نہ ہوں، یہ پوری کائنات سے افضل انسان ہے. چوتھا اصول، اور ہم بات کو ختم کرنا چاہیں گے، اگر زندگی اور آخرت میں کامیابی چاہیے تو اپنے اندر نرمی پیدا کر لو. لوہے کی تلواروں کے سامنے جو نہ جھکے لوگ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تلوار کے سامنے جھک گئے تھے. وہ اسامہ بن عفان، آپ نے سنا ہوا قصہ، چودھری تھا نا، صحابہ نے پکڑا اور اس کو باندھ دیا، انٹیلیجنس نے لیا اور مسجد کے ستون سے باندھ دیا، اور وہ اتنا بکھرا ہوا تھا. اللہ کے رسول تشریف لائے، فرماتے ہیں نا عندک یا سمامہ، سمامہ کیسے ہو؟ فتن تنعم تنعم علی شاکر وان تقتل تقتل زاد من، احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ ملے گا، اگر خون بہایا نا تو بدلہ لینے والے ہیں میرے. اللہ کے رسول مسکرا دیے، کہا اس کو دودھ پلاؤ. کس کو جو جانی دشمن ہے، جو کہتا ہے مدینے جیسا برا شہر کوئی نہیں اور نعوذ باللہ آپ جیسا برا کوئی انسان کوئی نہیں، اس کو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو دودھ پلاؤ. آج کوئی گالی دے دینا، کوئی پانی نہیں پلاتا. دوسرے دن پھر آئے، تیسرے دن پھر وہی سوال وہی جواب. جب تیسرے دن آپ نے جواب وہی سنا، آپ نے فرمایا اطلقو، اسے چھوڑ دو. سبق نہیں پڑھایا، درس نہیں دیا، کتاب نہیں پڑھائی، صحابہ کے اخلاق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی دیکھی. جب کھول دیا، وہ باہر گئے، غسل کیا، واپس آ گئے. کہا سمامہ آپ کیسے آئے ہو؟ کہا اب موت آئے گی تو آپ کے قدموں میں آئے گی. کس نے گرایا؟ اخلاق میں. ایک شخص نے مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیا، صحابہ نے ڈانٹا، اوے یہ کیا کیا؟ کہا مہلن، رک جاؤ، لا تظلمو اے لا تقتو علیہ بولا، اس کو پتا نہیں ہے، اس کو بیمار نہ کر دینا. جب فارغ ہوا، آپ نے پانی ڈول کا منگوایا اور بہا دیا اور کہا سنو، ان ھذہ المساجد لن تبنى لہذا، یہ مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی، انما ھی لذکر اللہ والصلاۃ وتلاوۃ القرآن، مسجدوں میں تو ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس طرح کے کام نہیں کرتے. وہ پہلے تو ڈر گیا کہ سارے صحابہ نے ایسے میرے ساتھ کیا ہے، تو پھر ریلیکس ہو گیا، دعا کرتے اللہم ارحمنی ومحمدا، یا اللہ یا مجھ پہ رحم کر یا محمد پہ رحم کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تهجرت واسعا، اتنی بڑی رحمت آپ نے دو بندوں کے لیے خاص کی. کہا اللہ کے رسول آپ نے پیار دیا نا، باقی تو غصہ ہی کر رہے تھے نا. ریاکشن. ایک نوجوان آ گیا، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی فی الزنا، مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے. اور صحابہ کہتے ہیں اوئے کیا کہہ رہے ہو، کس ہستی کو کہہ رہے ہو؟ فرمایا مہلن، رک جاؤ. مریض جب ہاسپٹل میں آتا ہے نا، تو کچھ مریض زیادہ ہی سیریس ہوتے ہیں، تو وہ اول فول بولتے ہیں، ڈاکٹر غصے میں نہیں آتے، کیونکہ بیمار ہے نا. اور بسا اوقات مریض نہیں آتا، ڈاکٹر کو بھاگ کے جانا ہی پڑتا ہے. فدنا منہ، وہ تو وہاں ہی کھڑا رہا، خود اللہ کے رسول اس کے قریب ہوئے. اور ڈائیگنوز کرنے کے لیے ڈاکٹر طبیب بھی نبض دیکھتے ہیں اور مختلف انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائیگنوز کرنے کے لیے چار سوال کر دیے. فرمایا اتحبہ لامی، پسند ہے تجھے تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے؟ قال لا والله، شباب تھا، نوجوان تھا، کہا نہیں اللہ کی قسم مجھے تو پسند نہیں ہے. قال ولا الناس يحبون لامهاتهم، لوگوں کی بھی عزتیں ہیں، ان کی بھی مائیں ہیں، وہ بھی پسند نہیں کرتے. اتحبہ لبنتك، اتحبہ لاختك، اتحبہ لخالتک، اتحبہ لعمتک، سارے رشتے گنوائے، بیٹی، بہن، خالہ اور پھوپھو. پانچ سوال کیے، ساتھ اس کا سر لٹک گیا. آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحصن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اے اللہ اس کے دل کو بھی پاک کر دے اور اسے پاک دامن بنا دے۔ مسلم احمد کی روایت ہے، فلم یلتفت بعد ذلك الى شيء، پھر باقی زندگی اس نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ علاج کس نے کیا؟ اگر وہ اس نے جب سوال کیا تھا تو ایک لگا دیتے، سمجھ آ جانی تھی اس کو۔ بعض دفعہ ہم کسی بات پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں اور اگلا کیا کہہ رہا ہوتا ہے، حلا تفہیمنی قبل ان تہاجمنی، کاش تم نے مجھے سمجھایا ہوتا تو تمہیں غصہ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ہم سمجھاتے کم ہیں، غصہ زیادہ کرتے ہیں، اور غصہ علاج نہیں ہے۔ ایک صحابی نے کہا، اللہ کے رسول وصیت کیجیے اوسنی، قال لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ فردد مرارا، کوئی اور وصیت کیجیے، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اور پھر فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ کرنا تم چھوڑ دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پانچواں اور آخری اصول، زندگی میں چین چاہیے، سکون چاہیے، کامیابی چاہیے، سعادت چاہیے، خوشبختی چاہیے، خوش نصیبی چاہیے۔ عقبہ بن عامر کی بات کو غور سے سنیے، اللہ کے رسول نجات کیا ہے؟ قال لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے۔ آپ کثرت سے استغفار کریں، چلتے پھرتے استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ آپ اس کی لذتیں دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیسے آتی ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ استغفار تم کر لو، نقد انعام، سارے گناہ بھی اللہ معاف کر دیں گے، موسلادار بارشیں بھی برسائیں گے، تمہارے پاس مال نہیں ہے تو مال بھی وافر دے دیں گے، اولاد کی نعمت نہیں ہے تو اولاد بھی دے دیں گے۔ تم سارے پھل تو کبھی کھائے نہیں تم نے زندگی میں، کہ سارے پھل ہی گھر میں لے آئے پوری منڈی اٹھا کے۔ تم استغفار کرو، اللہ تمہیں باغات کا ہی مالک بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ بلکہ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جس نے زندگی بھر سکون لینا ہے وہ کیا کرے،
وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى۔
استغفار کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں چین نصیب فرما دے گا۔ تم جسمانی کمزوری، مالی کمزوری، خاندانی کمزوری، ملی کمزوری کی شکایت کرتے ہو، ساری کمزوریوں کو قوتوں میں بدلنا چاہتے ہو، تو اس کا علاج کیا ہے؟
وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔
استغفار تم کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ گھر سے نکلے مسجد پہنچے, کہتے ہیں کہ لیٹ ہو گیا ہوں, مسجد والے سے کہا مجھے کچھ آرام کا موقع دے دیجیے. کہا نہیں نہیں ہمارا نظام ہے, یہاں نہیں کچھ ہو سکتا. جیسے آج بھی بڑے بڑے نظام دنیا میں موجود ہیں. کہا چلو مجھے کچھ یہاں انتظار کا موقع دے دو. ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو ایک نان بھائی گزرا جس کا کام تھا نان بنانا. اس نے کہا اس کو میرا مہمان بننے دو, آپ کیوں اس کو کچھ کہہ رہے ہو. گھر لے گیا, چارپائی پہ لٹایا اور خود آٹا لیا اور کیا کرتا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ, آٹا گوند رہا ہے اور ساتھ استغفر اللہ کہہ رہا ہے. اور امام احمد بن حنبل دیکھ رہے ہیں, پوچھتے ہیں آپ کو استغفار نے کچھ فائدہ بھی دیا؟ کہتے ہیں جناب فقیر آدمی تھا, جب سے استغفار کیا مال سنبھالا نہیں جا رہا, اور جب سے استغفار کر رہا ہوں جو خواہش کرتا ہوں اللہ پوری کر دیتے ہیں, لیکن چند دنوں سے خواہش کر رہا ہوں وہ صرف پوری نہیں ہوئی, باقی ساری پوری ہوگی. کہا وہ کون سی خواہش ہے جو پوری نہیں ہوئی؟ کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی, یا اللہ وہ سنا ہے امام احمد بن حنبل ایک ہیں بڑے نیک انسان ہیں, یا اللہ میری بھی ملاقات کروا دے ان سے. کہا وہ تو میں ہی ہوں. وقد جررت الیک جرا, آج میں گھر سے نکلا جیسے فرشتہ شاید تیرے ساتھ ملاقات ہی کروانے کے لیے مجھے لے کے آیا ہے. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقه من حیث لا یحتسب, جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو خوشی بنا دیتے ہیں, اور وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو کبھی گمان نہیں ہوا. اللہ کا ذکر یہ پانچواں اصول ہے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے, اور کثرت سے درود پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من صلى من أمتك صلاة واحدة, إيك مرتبة جو درود پڑھتا ہے انعام کتنے ہیں؟ پانچ. كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وصلى الله عليه وملائكته سبعين صلاة فليقل عبد من ذلك او ليكثر. جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں, دس گناہ معاف ہوتے ہیں, دس درجات بلند ہوتے ہیں, اور اللہ رب العزت ستر رحمتیں نازل فرماتے ہیں, اور اللہ کے نورانی فرشتے ستر مرتبہ اس انسان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. ومن صلى علي عشر مرات حين يصبح وحين يمسي ادركته شفاعتي يوم القيامه, جو صبح اور شام دس دس مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے قیامت کو میری شفاعت کا مستحق بن جائے گا. اور اللہ کے رسول کے صحابی نے پوچھا میں دعا کتنی کروں اور میں کتنا درود پڑھوں؟ فرمایا تم جتنا بھی پڑھو اچھا ہے. کہا ایک ہی سا درود اور دعا ٹھیک ہے؟ فرمایا فإن زدت فهو خير لك, اور زیادہ پڑھو. فرمایا آدھی دعا اور آدھا درود. کہا فإن زدت فهو خير لك, اور زیادہ پڑھو تو بہتر ہے. کہا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو؟ فرمایا اذن تکفى همك ويغفر لك ذنبك, تیرے زندگی کے گناہ بھی سارے معاف ہو جائیں گے اور پوری زندگی کے غم بھی اللہ دور فرما دیں گے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت کی زندگی عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہماری خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العزت جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا, دست و بازو بنا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, صدقہ جاریہ بنا. الہ العالمین جو کسی بھی مصیبت میں ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے, کسی تنگی میں ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دے, جو روحانی یا جسمانی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے. الہ العالمین بے اولاد کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا دے. الہ العالمین صاحب مال کے مال میں برکت فرما اور تقوی نصیب فرما, اور فتنوں اور آزمائشوں سے بچا, اور بے روزگار کو تونگر بنا دے, اور مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما. الہ العالمین جس طرح تیرے گھر میں آج جمع ہیں ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما, اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شیخ نے ہمیں جو اصول بتائے ہیں اور جو نصیحتیں کی ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم انہیں اپنی زندگی میں نافذ کریں, اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خوشحال زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ آج کی مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے, اور انشاءاللہ کل کا درس جامع ابوبکر حورا جو پولیس اسٹیشن کے پاس جو ہے مسجد ہے وہاں پر کل کا درس ہوگا, اور کل کے درس کا عنوان ہے فتنہ اور اس کا شرعی علاج. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں حاضر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.